ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ والصلاۃ والسلام کی سنت ہے جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھا اور ہر سال یہ سنت زندہ جاوید ہوتی ہے اور دنیا بھر میں قربانیاں ہوتی ہیں اور قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند ہوتی ہے کثرت سے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جن کی ملت جن کا طریقہ اور اسوہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا کہ ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے پیروکار بن جائیں آپ بھی ان کی اتباع کریں جو کہ حنیف تھے اور وما کان من المشرکین مشرکین میں سے نہیں تھے نبی علیہ السلام کے دور مشرکین ملت ابراہیمی کی اتباع کے دعوے دار تھے اور نبی علیہ السلام کو ابراہیمی ملت سے خارج قرار دیتے تھے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ جملہ بار بار فرمایا ہے کہ وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ مشرکین عرب کیسے ان کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہر گھر میں بت ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا, پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مرکزی مقامات پر بت نصب ہیں. یہ کس تعلق سے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں؟ یہ جملہ بار بار دہرا کر مشرکین مکہ کے دعویٰ کی تردید فرمائی. ابراہیمی تو وہ ہے جو مکمل طور پہ شرک سے بیزار ہو اور حنیف ہو. حنیف جس کی جمع حنفاء آتی ہے, اس کا معنی ہے کہ تمام باطل نظریات سے الگ تھلگ ہو اور دین اسلام کو اور توحید خالص کو اپنے سینے سے لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے سوا جتنے نظام ہیں ان سب سے بری اور بیزار ہو وہ حنیف ہے. نبی اسلام کی حدیث بھی ہے, بعثت بالحنیفیت السمح, مجھے حنیفیت دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے, جو میرے سچے پیروکار ہیں ان میں یقینی طور پہ حنیفیت ہوگی, صرف میرے دین کو میری دعوت کو سینے سے لگائیں گے, باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے, ہر چیز سے بیزاری, نفرت اور دوری اختیار کر لیں گے. یہ دین دین حنیفیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ دو امتیازی پہلو ہیں, ایک مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور دوسرا حنیفیت دین توحید کو اختیار کرنے والے اور اس کے سوا جو بھی افکار ہیں نظریات ہیں اقوام عالم کے جو بھی مذاہب ہیں ان سے پوری طرح کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اسی سچے دین کو اختیار کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے. جو بھی ملت ابراہیمی سے صرف نظر کرے گا, اعراض کرے گا اور اپنا منہ پھیرے گا, اسے قرآن نے پرلے درجے کا بیوقوف کہا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا وہی ہے جو انتہائی احمق اور بیوقوف ہے, اس میں عقل کی دانش کی اور شعور کی کوئی رمق ہی نہیں ہے, بالکل وہ عقل سے پیدل ہے, اتنے عظیم و شان منہج سے بے رخی برتنے والا عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, جو ان کا منہج تھا, جو ان کی ملت تھی, اسی بنا پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صالحین میں سے ہوں گے, انتہائی نیکوکار لوگوں میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تزکیہ, ایک شہادت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہوں گے, صالحین میں سے ہوں گے. کس بنا پر؟ جو ان کا منہج تھا, جو ان کا عقیدہ تھا, فکر تھی, جس نظام پر وہ قائم تھے, اس نظام کے بنا پر. کیا ان کی فکر تھی, کیا ان کا عقیدہ تھا, یا کیا ان کا منہج تھا, وہ سارا کا سارا اگلی ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اللہ تعالی نے کہا کہ ابراہیم میرا فرما بردار بن جا, میرا مطیع بن جا, میرے سامنے استسلام, انقیاد اور سچی غلامی قبول کر لے. فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین, میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا اور میں نے یہ غلامی قبول کر لی, انقیاد و استسلام قبول کر لیا. یہ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جھکنے کو, استسلام قبول کرنے کو کہا, قبول کر لیا, تیار ہو گئے. اللہ رب العزت نے خود اس کی گواہی دی, ابراہیم الذی وفا, ابراہیم جو کہ بڑا باوفا ہے. یہ شہادت اللہ تعالی کی طرف سے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ, ابراہیم امت ہے, پوری ایک انجمن ہے, حالانکہ فرد واحد ہے. اگر امت کے افراد کو جمع کیا جائے تو کوئی مجاہد ہوگا, کوئی سخی ہوگا, کوئی عالم ہوگا, کوئی قائم اللیل ہوگا, کوئی صائم النہار ہوگا. ابراہیم اکیلے یہ سب کچھ سے جو خصائل ایک امت میں پائی جاتی ہیں, اکیلے ابراہیم میں موجود تھی. اور قانتاً, فرما بردار, مطیع, قانتاً للہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تزکیہ اور ایک شہادت ہے. اس لیے فرمایا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. ایک ایسا دوست جس کی دوستی ہر خرابی سے پاک, ہر خلل سے پاک ہے, جس کی دوستی وفا شعاری پر قائم ہے. کائنات میں دو ہی افراد ہیں جنہیں خلد کے مقام سے نوازا گیا, ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی آخر الزمان سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں شخصیتیں اللہ کی خلیل ہیں, تیسری کوئی شخصیت نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام وفا شعاری, اللہ تعالی کے سامنے مکمل استسلام قبول کرنا اور پوری طرح غلامی کے دائرے میں آ جانا, یہ ان کی سیرت طیبہ کا سب سے امتیازی پہلو. جو قربانی کا فلسفہ وہ یہی ہے, جو قربانی قیامت کے لیے مشروع ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کے پیچھے اطاعت, انقیاد, استسلام اور غلامی کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ وہ تاریخ ایک فرد واحد کے ارد گرد گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب ابتلاء, ایک آزمائش جو دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں میں کسی اور کو نہیں دی گئی, صرف ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم و رضا اور خضوع اور انقیاد کا ایک عجیب نمونہ. ویسے تو پوری زندگی اسی استسلام اور غلامی کا مظہر تھی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. ابراہیم میرا مطیع بن جا, میرا فرما بردار بن جا, میرا وفا شعار بن جا. عرض کیا کہ بن چکا ہوں, بن گیا ہوں. تو اگر بن گئے ہو تو پھر بڑے کڑے امتحان. غلامی اور استسلام کا دعویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے امتحانات سے بچ نہیں سکتا. اشد البلاء عند الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں کیونکہ نبی سب سے زیادہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے استسلام کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. تو سب سے سخت آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں. انبیاء کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہے, اور غالباً یہ علماء ہیں. العلماء ورثت الانبیاء, علماء کرام کو انبیاء کی وراثت دی گئی ہے. علماء نبیوں کے مشن کے وارث ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں جھنجھوڑتا ہے, آزماتا ہے, تاکہ پوری طرح جو استسلام ہے, اطاعت اور انقیاد ہے, اس کا امتحان لے لے. یبتل الرجل علی قدر دینہ, ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر دین میں سختی ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اور اگر دین ڈھیلا ڈھالا ہو تو آزمائش بھی ڈھیلی ڈھالی ہوتی. اور ابراہیم علیہ السلام تو عقیدے کے, اطاعت اور خضوع کے پہاڑ تھے. نبی تھے, انبیاء کے باپ اور دادا تھے, جن کے منہج کو اور جن کی ملت کو پوری دنیا پر فرض قرار دے دیا گیا. اس کے بغیر اطاعت کا کوئی تصور نہیں. تو توحید خالص اور سچی غلامی, سچی اطاعت, استسلام اور انقیاد, یہ ان کا ثمر حیات ہے اور ایک امتیازی پہلو جس کی ابتدا ابراہیم بطور داعی کے ہوئی. تنہ تنہا تھے, فرد واحد تھے, اللہ تعالی نے پوری قوم کی طرف بھیج دیا کہ قوم کو دعوت دو توحید کی. قوم کو دعوت دی, اپنے گھر سے مشن کا آغاز کیا, اپنے باپ آدر کو دعوت دی. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ان کی پوجا کرتے ہو, نہ وہ دیکھتے ہیں, نہ وہ بولتے ہیں, اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان, میرے پاس اللہ کا علم آ چکا ہے, اللہ تعالی کی وحی آ چکی جو آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. میری پیروی کر لو, میری اتباع کر لو, یہ صراط مستقیم ہے. مگر دھمکیاں ملیں, پتھر مار مار کے ختم کرنے کا ایک ڈراوا دیا گیا, امتحان شروع ہو چکا. اور اس سے بڑھ کر نمرود وقت, اپنے آپ کو خدا کہنے والا, اپنی پوجا کی دعوت دینے والا ابراہیم نمرود کے پاس جا, ألم تر إذ الذي حاج إبراهيم في ربه, نمرود کے ایمان میں پہنچ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا. یہ سب اطاعت کا امتحان, قوم کو سمجھایا, اپنے باپ کو سمجھایا, وقت کے حاکم کو دعوت دی, ہر طرف سے دھمکیاں ہی دھمکیاں ملی, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ لیا گیا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم, کہ ایسا کرو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہے نا حماقت, معبود مدد کرتے ہیں اور یہ معبودوں کو مدد دے رہے ہیں, اس کو جلا دو. ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے, اسے جلا دیا جائے. اور یہ بھی ایک عجیب آزمائش تھی, اس پر بھی 100% پورا ہوتا. جلانے کے لیے قوم نے اپنے بھرپور وسائل تج دیے, ایک ایسی آگ جلا ڈالی جو شاید کبھی بھڑکی ہو, شاید ہی کبھی چشمے فلک نے دیکھی ہو, اس میں ڈالے گئے. اس قدر حرارت تھی, شدت تھی, تمازت تھی کہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. اب قریب کون جائے, کون ان کو ڈرے. پھر شیطان لعین نے ایک آلہ بنانے کا مشورہ دیا, من جنیق, جسے آپ توپ سمجھ لیجیے, جس کا گولا دور سے داغا جاتا ہے. چنانچہ من جنیق تیار ہوئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. فرشتے کیسے برداشت کرتے, فرشتوں کا بوجھ اس منجنیق پر تھا اور وہ چل نہیں پا رہی تھی. پھر شیطان مردود پہنچ گئے کہ یہاں فرشتوں کا وزن ہے, اگر یہ ہٹانا ہے تو انہیں برہنہ کر دو. برہنہ انسان ہو تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا. یوں یہ وہ شخصیت بن گئی جسے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں بے لباس کیا گیا اور برہنہ کیا گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اول من یکسا یوم القیامۃ ابراہیم, قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا تھا, پوری دنیا برہنہ آئے گی. انکم تحشرون ربکم حفاتن عراتن غرا, اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں, ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر جیسے پیدا ہوئے تھے. ام المومنین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا ينظر بعضهم الى بعض, اگر مرد عورتیں برہنہ ہوں گی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, مرد عورتوں کو دیکھیں گی, عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ, الامر افضع, نہیں قیامت کا معاملہ اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی, بس نفسی 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 نفسی, آئے میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. یہ قیامت کا وقوع ہے جس کی شدت کو دیکھ کر, جس کے چہرے کو دیکھ کر اتنے سخت آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمینیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑیں گے اور بالآخر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سمندروں کا پانی کھولے گا نیچے کی حرارت کی وجہ سے, بید البحار سجرت, جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور بالآخر یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا. پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں گے اور یہ ابھار سارے ختم ہو جائیں گے, سمندروں کی گہرائی بھی ختم ہو جائے گی اور زمین بالکل برابر ہو جائے گی, کوئی نشان نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی نشیب و فراز نہیں. یہ قیامت کا وقوع ہے. ان لوگوں کا کیا بنے گا جن پر قیامت قائم ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, کہ قیامت تو بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جبکہ پوری زمین پر عدل ہوگا, اسلام کا دور دورہ ہوگا, اور ان کی وفات کے بعد پھر دوبارہ شیطان اپنی شرارتوں پر اتر آئے گا, دوبارہ معصیت جنم لیں گی, بد کردار لوگ پیدا ہوں گے. یہ بالکل قیامت کا آخر ہے, دنیا کا آخر ہے. آخر ایک ہوا یمن سے نکلے گی اور ایک حدیث میں شام سے نکلے گی. تطبیق یہ ہے کہ دونوں مقامات سے نکلے گی, یمن سے بھی اور شام سے بھی. بڑی لطیف ہوا جو مسلمانوں کو لاحق ہوگی اور ان کی آہستہ آہستہ موت واقع ہو جائے گی, بڑے لطافت کے ساتھ ٹھنڈے طریقے سے, اور پھر بدبخت لوگ باقی بچیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. بڑا یہ ہولناک منظر ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ اُقْتِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, دس ماہ کی حاملہ اونٹنی ہے, انہیں بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ یہ عربوں کا سب سے قیمتی اثاثہ تصور ہوتا تھا اونٹنی, اور وہ بھی حاملہ ہو اور ولادت کے قریب ہو, بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے. مگر جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان اونٹنیوں کو بھی بالکل معطل کر دیا جائے گا اور بیکار چھوڑ دیا جائے گا. بعید الوحوش و حشرت, اور جب جنگلی جانور اپنے ٹھکانوں سے نکل آئیں گے اور وہ بھی خوف کے مارے شہروں کا رخ کریں گے کہ شاید وہاں ہمیں جائے پناہ مل جائے. یہ قیامت کے وقوع اور قیامت کا چہرہ ہے جسے دیکھ کر یہ سارے امور ببا ہوں گے, تو لوگ بھی اٹھیں گے بالکل برہنا, مرد اور عورتیں. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ لوگ تو دیکھیں گے دوسرے کو, رومین الامر افضل, معاملہ بہت ہی سنگین ہوگا اور بہت ہی ہیبت ناک ہوگا, کسی کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی. تو ایسے میں سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر سید الموحدین ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اللہ رب العزت یقیناً ان کی برہنگی کی قدر کرے گا, چنانچہ برہنہ کر کے وہ قوم ان کو آگ میں ڈالنے میں کامیاب ہو سکی. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر نعرہ توحید تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی اور وہ سب سے بہترین کارساز. یہ ابتلاء ایک ہی شخصیت کی ہوئی, اللہ پر توکل, اس کے کارساز ہونے کا عقیدہ, اسی کو کافی سمجھنا اور قرار دینا. ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کا یہ ایک ثمرہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے, اسی پر توکل رکھا جائے, اسی کو کافی سمجھا جائے, اور یہ وظیفہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خاص طور پہ فتنوں کے اس دور میں جہاں جرائم بھی کھلے عام دعوت دے رہے ہیں اور جہاں آزمائشیں بھی ہیں, ہلاکتیں اور موتیں بھی ہیں, طرح طرح کے خسارے بھی ہیں. تو ایک بندہ اگر اسی وظیفے کو حرز جا بنا لے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ بڑا کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا, اللہ کا آرڈر آ گیا, یا نار کونی برد وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, تو میری مخلوق ہے, میرے امر سے چلتی ہے, لیکن آج میرا حکم ہے کہ قتل نہیں چلنا بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تیری ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان پہنچا دے, بلکہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو, بردم و سلام, ٹھنڈک میں سلامتی ہو کہ ایک بال کا نقصان نہ ہو میرے بندے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا, اللہ تعالیٰ کے امر پر آگ میں چلے گئے, داخل ہو گئے, دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے, اس آگ کی آزمائش سے بچا لے. دے خلیل تھے, اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست تھے جن کی دوستی میں کوئی خلل نہیں تھا. بس اللہ کا امر ہے, دعا بھی نہیں کی کہ مجھے اس آگ سے بچا لے. دعا تو حق ہے, کوئی مشکل ہو, کوئی مصیبت ہو, آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس آزمائش سے, اس تکلیف سے میری حفاظت فرما, لیکن نہیں. مقام خلد کا تقاضا یہی تھا, باپ نے دھمکیاں دیں, قوم نے ڈرایا دھمکایا, اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش بھی آئی کہ تم تنے تنہا ہو لیکن میرا یہ کام بھی کرو کہ جو میرے مقابلے میں بت تراشے گئے ہیں, باقاعدہ ان کا معبد ہے بتوں سے بھرا ہوا, ان سب کو توڑنا پھوڑنا ہے, ان کو نسخ کرنا ہے, ان کو گرا دینا ہے. یہ بھی ایک کڑی آزمائش تھی, پوری قوم تھی, اس کی طاغوتی طاقتیں تھیں, اس کی سپاہ تھی, اس کی فوج تھی, اس کے وسائل تھے, مگر کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا امر, اللہ تعالیٰ کا آرڈر, اس میں سرخرو ہو جائے, ہم جزاد ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, سب کے حصے بکھرے کر دیے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند فرمائی, ترک وطن پر مجبور ہوئے, ہجرت کی راہ اختیار کی اکیلے اور ان کی بیوی. یا اللہ اس مشن کا وارث کون ہوگا, رب حب لی من الصالحین, ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. 86 سال کی عمر, کوئی تو تنہائیوں کا غمخوار بن جائے اور میرے بعد میرے مشن کا وارث بن جائے, یہ دعا قبول ہوگی. فبشر نہ ہو بغلام حلیم, ایک حلیم تحمل والے بیٹے کی بشارت آ گئی. ایسا تحمل والا جو چھری کے نیچے بھی تحمل کا مظاہرہ کرے, ایسا غلام حلیم ہے کہ اس پر چھری چلائی جائے پھر بھی حلم, بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرے. چنانچہ بیٹا مل گیا, کچھ تنہائیاں دور ہوئی, ایک اور امتحان آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو فلاں مقام پر جنگل میں تنہا چھوڑ دو. یہ مقام وہی ہے جہاں آج اللہ کا گھر تعمیر, رونقیں ہی رونقیں. ان رونقوں کے پیچھے کس کی استقامت ہے, دن رات وہاں رونتے ہیں اور بعض وقت لاکھوں افراد ہوتے ہیں, لیکن آج وہاں تنہائی تھی, جنگل تھا, بیابان تھا, نہ کوئی اناج تھا, نہ کوئی پانی کا انتظام تھا. بس اللہ کا امر آ گیا, ابراہیم بالکل تنہا ہو گئے. پہلے بیوی ساتھ تھی, بیٹے کی درخواست کرتے بیٹا مل گیا, اب بیٹا بیوی دونوں کو اللہ کے حکم پر سرزمین عرب پر چھوڑ گئے, چھوڑ آئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی اور برکتوں کی دعائیں کر دی, اللہ نے قبول کر لی. آج اس سرزمین پہ ہر طرح کی بھلائیاں موجود ہیں, ہر طرح کے پھل موجود ہیں. ورزقهم من الثمرات, پھلوں کی روزی دینا اللہ نے ایسی قبول کر لی کہ پھلوں کے وہاں ڈھیر لگا دیے, ہر وقت موجود ہیں, ہر وقت دستیاب ہیں. جب سرزمین مکہ پر افراد ہزاروں کی تعداد میں ہوں پھر بھی پھل ختم نہیں ہوتے, اور جب حجاج کرام پہنچ جائیں اور 25-30 لاکھ کا اجتماع ہو پھر بھی پھل ختم نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, فلما بلغ معه السعی, یہی بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, ہلکے ہلکے قدموں سے دوڑ رہا ہے, چل پھر رہا ہے, ایک اور امتحان آ گیا کہ ابراہیم اس بیٹے کو ذبح کر دو, اس بیٹے کو ذبح کر دو, خود ذبح کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب اس مقام پر لے گئے جہاں ذبح کرنا تھا اور اللہ کے امر کو نافذ کرنا تھا, ابراہیم میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال. یہاں اشکال نہیں ہے کہ اسماعیل کی رائے کیوں نہیں, آپ تو خلیل اللہ ہیں, ان سے کیوں پوچھا ہے, جاتے اور جا کے ذبح کر دیتے. لیکن نہیں, اللہ کی منشا اور حکمت بھی یہی تھی کہ یہ ایک لازوال داستان دونوں باپ اور بیٹے کے ارد گرد گھومے. بیٹے سے پوچھا, بیٹا باپ سے پہلے تیار تھا, ابا جان یہ خواب نہیں ہے, افعل ما تؤمر, یہ تو اللہ کا امر ہے, اس کو فوراً کر گزریے, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دونوں نام امر ہو گئے. اسماعیل اپنے باپ کا فرما بردار, اللہ کے امر کا فرما بردار, حالانکہ گلے پر چھری پھرنے, لیکن فوراً تیار. حافظ کثیر نے لکھا ہے کہ سفید لباس زیب تن تھا, ابا جان اگر اسی طرح مجھے ذبح کیا یہ لباس خون سے بھر جائے گا, مجھے کفن کس چیز کا دیں گے, اسے اتارنے کم از کم یہ لباس کفن کے لیے محفوظ ہو جائے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین, اللہ تعالی کی طرف سے گواہی آ گئی, دونوں باپ بیٹے انہوں نے میری فرما برداری کا حق ادا کر دی. باپ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, پیشانی کے بل نٹھایا تاکہ ذبح کے وقت آنکھیں ٹکرا نہ جائیں اور دل میں ترحم نہ آ جائے, اللہ کے امر کی تنفیذ میں تاخیر نہ ہو جائے. چھری پھیر رہے پھر نہیں رہی, اللہ نے آزمانا تھا آزمان لیا. فلما اسلم, دونوں باپ اور بیٹے نے فرما برداری کا حق ادا کر دی. ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے ابراہیم کو پکارا, ندا کی, قد صدقت الرؤیا, کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, شاباش, سچے ہو تم, کامیاب ہو تم. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کے دن سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور وہی نجات پائے. تم سچے ہو, تمہیں آزمایا گیا, تم پورے ہو, تم سرخرو ہو چکے ہو, تم اور تمہارا بیٹا دونوں نے فرما برداری کا, اطاعت گزاری کا اور وفا شعاری کا حق ادا کر دیا. تو یہ ایک وہ عجیب اور عظیم قصہ ہے, واقعہ اور داستان ہے, بیس قربانی کے پیچھے وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس کے بدلے ابراہیم کو ذبح عظیم دے دیا. ذبح عظیم جنت کا پلا ہوا مینڈا چھری کے نیچے آیا اور وہ ذبح ہو گیا. اسماعیل کو ہٹا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا نیچے مینڈا ذبح ہے. اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے کہ اللہ کے امر کی اطاعت کے لیے تو ہم پوری طرح آمادہ اور تیار تھے, آگے جو اللہ کا امر, جو اس کی منشا اور تقدیر, اللہ کا امر نافذ ہو گیا اور اس کے بدلے ذر عظیم مل گیا. ذر عظیم کیا ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو زندہ جاوید کرنے کا معاملہ ہے. کروڑوں مسلمان ہر عید کے موقع پر جانور ذبح کریں گے, ایک ایک دو دو, جتنا اللہ توفیق دے. اللہ کی تکبیریں گونجیں گی, ابراہیم تمہارے لیے یہ ذبح عظیم ہے, ہر ایک کی قربانی کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, یہ اجر آپ کو بھی پہنچے گا. یہ اجر کی کیا جو ہے وہ اس وقت مقدار بن چکی ہوگی اور قیامت تک یہ اجر پہنچتا رہے گا, ملتا رہے گا. ذبح عظیم ہے, ہمیں یہ قربانی دے دی گئی بطور سنت کے, ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اس اہم حصے پر غور کریں. اذ قال له ربه اسلم, اللہ نے کہا میرے فرما بردار بن جاؤ. فرمایا کہ اسلم تو یا اللہ, تیرا فرما بردار بن چکا. پھر بڑی آزمائشیں, بڑے امتحان آئے, سب میں کامیاب ہو گئے, حتیٰ کہ آخری آزمائش بیٹے کو ذبح کرنے کی. فلما اسلم, اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ دونوں باپ بیٹا میرے فرما بردار بن چکے, شہادت آ گئی, آسمان سے تزکیہ آ گیا. یہ اسلام اور استسلام, انقیاد خضوع, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھپا دینا, اللہ تعالیٰ کی سچی غلامی قبول کر لینا, اصل یہ قربانی کا فلسفہ ہے. ہمارے اندر بھی استسلام آ جائے, اسلام آ جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا, ورنہ کون اس پر آمادہ ہوتا, کون تیار ہوتا. ہمارے لیے مینڈور جانوروں کی قربانی ہے. اس قربانی میں اخلاص کا پہلو ادا کر کے اس کا حق ادا کرو, جیسے ابراہیم علیہ السلام اخلاص کے پیکر تھے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اس قربانی میں تم سچے ثابت ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی میں سچے تھے, تم ان جانوروں کی قربانی میں سچے بن جاؤ. نبی علیہ السلام کی سنت کی اطاعت ہر مرحلے پر اور قربانی میں اخلاص کا جذبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ قربانی کا صدق ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم, اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا, گوشت نہیں پہنچتا, تقوی پہنچتا اور دل کا اخلاص پہنچتا. بڑے بڑے مہنگے جانور ہوتے ہیں لیکن اگر ریاکاری ہوگی سب بیکار. سنا ہے کہ 2 کروڑ کی گائے کو بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے, لوگ خریدیں گے, کریں گے, صحابہ کی ساری قربانیاں جمع کر لیں, شاید اتنی قیمت نہ بن سکے, مگر وہ اللہ کے مقرب تھے, اللہ کے چنے ہوئے تھے. تو مہنگی قربانی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی اہمیت دوسرے نمبر پر. پہلے اخلاص اور انقیاد, قربانی کرنے والا کتنا سچا ہے, نبی کی اطاعت میں اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں کتنا سچا ہے, اس کے بعد اگر قربانی قیمتی ہے تو بھی دیکھی جائے گی, اس کا بھی اجر ملے گا, ثواب ملے گا. لیکن یہ اخلاص کو چیک کرنے کے بعد, اخلاص اگر مفقود ہے تو 2 کروڑ کی قربانی بھی بالکل بیکار, بلکہ یہ بندہ قیامت کے دن فرعون و حامان سے پہلے جہنم میں گرا دیا جائے گا, جو ریاکاری کا مرقع تھا, ریاکاری کا پتلا تھا, ہر کام کرتا دنیا کی شہرت کے لیے, بس دنیا میں واہ واہ ہو, میڈیا میں نام آ جائے اور شہرت اور دھوم مچ جائے, بالکل بیکار, اللہ کا تذکارہ ہوا اور ٹھکرایا ہوا بندہ ہے. تو یہ صدق اخلاص اور صدق اطاعت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ اپنے اندر پیدا کریں, تاکہ یہ قربانی کا امتحان اس عنصر خلو ہو سکے. جو بڑا سستا امتحان ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اس سے دوچار کیا گیا, مگر بیٹے کی قربانی کے ذریعے ہمیں چند روپے خرچ کر کے ایک جانور کی قربانی کرنی ہے, اس میں اگر صدق اطاعت نہ ہو اور صدق اخلاص نہ ہو تو ہم ناکام ہیں, شکست خوردہ ہیں اور اللہ کے دین کے مجرم ہیں. تو اپنی پوری طرح حفاظت کریں, اور ان جو ایک عمدہ اقدار ہیں ان کی حفاظت کریں, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور اپنے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا اتباع جو ہے وہ قائم کریں. ہمیں اسلام دیا گیا رضیت رحم الاسلام دینا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا اسلم, تمہیں بھی کہا جا رہا ہے اسلم, اسلام لے آؤ, اسلام قبول کر لو. وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے, پانچ چیزوں کی آزمائش ہے. الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تمہارے لیے اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کی توحید کی گواہی, دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, استطاعت پر حج بیت اللہ کرنا, یہ تمہارا اسلام ہے. اس اسلام میں آ جاؤ, لیکن سرسری طور پر نہیں, پوری ایک رسوخ کے ساتھ, بدعت کے ساتھ نہیں, سنت کی اتباع کے ساتھ, ریاکاری کے ساتھ نہیں, بلکہ اخلاص کی حفاظت کے ساتھ. ان پانچوں امور میں اس اسلام کا رنگ بھر دو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس اسلام کے پہلو اور تھے, دینداری بھی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو ان کے رب نے جن جن کلمات سے, مسائل سے, احکام سے آزمایا, انہوں نے پورے کر دیے, ان پر بھی عمل کیا. اور ساتھ ساتھ یہ قومی اور قدری آزمائشیں, کبھی بیٹے کو تباہ کرایا جا رہا ہے, کبھی دور دراز مقام پر تنہا چھڑایا جا رہا ہے, کبھی آگ میں گرایا جا رہا ہے, کبھی پوری قوم اور گھر بار اور نمرود کے سامنے بحثیت تائی کھڑا کیا جا رہا ہے, اور کبھی ترک وطن کا حکم دیا جا رہا ہے, گھر کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ساری آزمائشیں تھیں جن میں پورے اترے. اسلام تمہارے لیے بھی اصل ہے, تم نے بھی اسلام لانا ہے, اللہ کی غلامی اور اطاعت قبول کرنی ہے. ان پانچ امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, اور حج بیت اللہ کرنا, ان میں اخلاص کا, اطاعت اور امتیاز کا, اتباع سنت کا رنگ بھر دو, تاکہ تم اس امتحان میں سرخرو ہو سکو اور کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی اصلاح. یہ بڑے قیمتی دن ابھی بھی جاری اور قائم ہیں, تقریباً پانچ دن یقیناً باقی ہیں. ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. سب سے افضل عمل تکبیرات, فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. ان دنوں کو پالو تو کثرت سے تحلیل کہو, تکبیر کہو اور تحمید کہو, یعنی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اس میں تحلیل بھی ہے, تکبیر بھی ہے اور تحمید بھی ہے. چلتے پھرتے کثرت سے تکبیرات بلند کرو, ان دنوں کا سب سے افضل عمل ہے. باقی جو بھی نیکی کرو گے, روزے رکھو گے, روزوں کے حوالے سے پچھلے جمعے بات ہوئی تھی, ہر روزہ ایک سال کے گناہوں کے برابر, یہ حدیث ضعیف ہے. ایک غلط فہمی کے تحت یہ بات بیان ہو گئی, یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اجر مبہم ہے, اجر مبہم. کتنا اجر ہے ہم نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں کی نیکیاں سال بھر کے دنوں کی نیکی سے محبوب ہے. اعظم ایام الدنیا, افضل ایام الدنیا. یہ دس دن جو ہیں دنیا کے تمام دنوں سے افضل اور بڑے ہیں, حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی بڑے ہیں. تو ان کو ضائع نہیں کرنا, ان کا حق ادا کرنا ہے. تکبیرات جو نیکی کرو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, تو اجر کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے, اللہ جانتے ہیں. ذکر کرو گے کتنا اجر ہوگا ہم نہیں جانتے, اللہ کے علم. روزے رکھو گے نفلی, کتنا اجر ہے اللہ جانتے. اور پھر نو ذو الحج کا روزہ یوم عرفہ, احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ وسنۃ الذی بعدہ. اللہ کی ذات سے امید بلکہ یقین ہے کہ یہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, سال گزشتہ اور سال آئندہ. یہ روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا جو ابھی تک کیے نہیں. اور اس سے محدثین نے ایک اور استنباط کیا ہے, اگر یہ روزہ رکھ لے تو اس میں اگلے سال تک کی عمر کی کوئی ایک ضمانت موجود ہے کہ تم اگلا سال بھی پاؤ گے, تبھی تو گناہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا. اس میں ایک اشارہ, ایک تلمیح پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال تک مہلت دے گا تاکہ اس ایک روزے کی برکت سے سال آئندہ کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, توفیق کی صدا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا حق ادا کر کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے. کثرت سے قرآن پڑھو, کثرت سے, یہ کلام الرحمن ہے. ان دنوں کے راتوں اور دنوں کو تلاوت قرآن سے بھر دو. سعید بن جبیر علماء تابعین میں سے, ان کا قول آپ کو بتایا تھا, لا تطفئ سراجکم باللیل, راتوں کو اپنے چراغ بجھنے نہ دو بلکہ چراغوں کو جلتے رکھو, اشارہ تلاوت قرآن کی طرف ہے. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.